الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد یہ مضمون شروع کیا ہے غیبت سے متعلق. اس میں بہت سی قسمیں بیان کی گئی ہیں جن کے متعلق ہمیں اور آپ کو بالکل علم نہیں, اور شب و روز غیبت میں مبتلا ہو کر اپنی نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں اور اس طرح سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لیتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس مہلک بیماری یعنی غیبت سے بالکل بچا لیں کہ یہ بہت ہی زیادہ تباہ کن گناہ ہے. اس ذیل میں بعض واقعات بہت ہی زیادہ سبق آموز بھی ہوتے ہیں. فرماتے ہیں, ایک حکایت ہے, حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک چار آنکھ والے کتے کو دیکھا. چار آنکھ ہونے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بدصورت سمجھا اور اس کو بنظر حقارت دیکھا. حکم خداوندی سے وہ کتا بول پڑا, اے نوح کیا تم مجھ کو ذلیل سمجھتے ہو؟ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا ہے, ورنہ اگر میرے اختیار میں اپنا بنانا ہوتا تو میں کتا ہی کیوں ہوتا؟ اس کا کلام سن کر حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو خوف آیا اور انہوں نے نہایت گریا اور زاری کی اور بہت روئے. اس وقت سے ان کا نام نوح ہو گیا, یعنی نوح جو ہے یہ نوحہ جو کہتے ہیں رونے کو, یہ اسی سے نوح ہے کہ بہت زیادہ روئے, جس کی وجہ سے آپ کا لقب اور نام ہی نوح پڑ گیا. تو اس طرح سے حق سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو جس طرح بھی پیدا فرمایا ہے ان کی مشیت اور مرضی ہے. کسی بھی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو حقارت سے دیکھے اور حقیر سمجھے. اس کے بعد مضمون شروع ہو رہا ہے لباس سے متعلق غیبت کا. فرماتے ہیں, نمبر دو, غیبت کرنا کسی کے لباس کی, کہ فلاں شخص نہایت بخیل ہے, بخیلوں کا سا لباس پہنتا ہے, فلاں شخص حرام لباس استعمال کرتا ہے, مثلا ریشمی کپڑے کا پاجامہ پہنتا ہے, یا بدمعاشوں کی طرح انگرکھا پہنتا ہے, یا اس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہے, یا فلاں عورت اس طرح سے دوپٹہ اوڑھتی ہے کہ اس کا صدر کھلا رہتا ہے, یا کرتا اس طرح سے پہنتی ہے کہ پیٹ کھلا رہتا ہے, یا فلاں عورت اس طرح سے چلتی ہے کہ لوگوں کو اپنا سطر دکھاتی ہے. یعنی کسی کا تعین کے ساتھ میں اس طرح سے تذکرہ کرنا اور اس کو برائی سے یاد کرنا کہ اس کے لباس کو اس میں برائی کا وصف بنا دے, اس کی برائی ہے اور یہ غیبت میں شامل ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک روز فرمایا کہ فلاں عورت کا دامن بہت لمبا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اے عائشہ, تم نے اس عورت کی غیبت کی, لازم ہے کہ تم تھوکو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے تھوکا تو میرے منہ سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکلا. اس لیے ہر طرح سے اپنی زبان کو نہایت ہی محفوظ رکھنا چاہیے اور قابو میں رکھنا چاہیے. اس میں آپ اندازہ فرما لیجئے کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایسے واقعات پیش آئے, آپ نے اصلاح فرمائی اور آئندہ کے لیے پھر اس اصلاح سے فائدہ اٹھایا کہ امہات المومنین میں سے کبھی کسی نے پھر اس بات کا اعادہ نہیں کیا. جب تک انہیں علم نہیں تھا تو وہ سمجھے کہ شاید کہ یہ برائی نہیں, اس بنا پر اس کا تذکرہ کیا. جب علم ہو گیا کہ یہ برائی ہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ اس کا نہ تو ارتکاب کیا اور نہ کبھی اس کا تذکرہ کیا. اس طرح سے ہمیں اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی توفیق مانگنی چاہیے کہ علم ہونے کے بعد پھر برائی کا چرچا نہ کریں اور برائی کے مرتکب نہ ہوں. فرماتے ہیں کہ بعض متقدمین کہتے ہیں کہ اگر تو حقارت کی نیت سے کہے کہ فلاں شخص کا کپڑا بہت چھوٹا ہے یا بہت لمبا ہے تو یہ اس کی غیبت ہے. اور تیسری قسم غیبت کی نسب سے متعلق ہے. مثلاً بنیت تحقیر کہنا کہ فلاں شخص یا فلاں قبیلہ یا فلاں شہر کے لوگوں کا نسب اچھا نہیں ہے کیونکہ ان کے آبا اور اجداد رذیل تھے یا ان کے نسب کا سلسلہ معلوم نہیں ہے. حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دین اور اعمال نیک کے سوا کسی شخص کو کسی پر بزرگی اور بڑائی نہیں ہے، لہذا اپنے نسب پر فخر کرنا اور دوسرے کے نسب کو معیوب قرار دینا برا ہے. بات یہ ہے کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر فرمایا کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور حضرت آدم کو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا کیا ہے، بعد میں یہ شاخیں بنی ہیں اور اس طرح سے اولادیں تقسیم ہوئی اور اس طرح سلسلے ہوتے رہے، تو اب اس میں کسی کو حقیر جاننا نسب کی وجہ سے اس کا حق نہیں پہنچتا، اس لیے کہ اولاد تو سارے حضرت آدم علیہ السلام ہی کی ہیں. اس لیے کبھی بھی کسی شخص کو، جیسا کہ بہت سے لوگ نسب کے لحاظ سے اس کو بہت ہی حقیر جانتے ہیں کہ یہ فلا خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یاد رکھیے اس کی اجازت نہیں ہے. چوتھے نمبر پر فرماتے ہیں کسی کی عادات کی غیبت کرنا، مثلا کہنا کہ فلاں شخص نامرد ہے، نہایت کمزور ہے، بہت سونے والا ہے یا بہت کھاتا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا یا بیٹھنے میں تمیز نہیں کرتا یا انجام کو سوچتا نہیں یا سخت بے وقوف ہے، عورتوں سے مشورہ کرتا ہے یا ہمیشہ بیوی کی تابع داری کرتا ہے یا لوگوں کو سخت تکلیف دیتا ہے، اس قسم کے عمل سے گریز کرنا چاہیے. ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ عرب میں دستور تھا کہ ایک عرب دوسرے کی خدمت کیا کرتا تھا. ایک سفر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک شخص مسکین خادم تھا، ہمیشہ ان کی خدمت کیا کرتا تھا. ایک منزل میں دونوں سو گئے، ان کے سونے کے بعد وہ شخص بھی سو گیا اور شیخین کے واسطے کچھ کھانا تیار نہیں کیا. جب شیخین بیدار ہوئے کہنے لگے یہ شخص بہت سوتا ہے، پھر شیخین نے اس کو جگا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. اس شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر سلام کہتے ہیں اور کچھ کھانا مانگتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بتایا، آپ نے ارشاد فرمایا وہ دونوں کھا چکے اور سیر ہو چکے. جب یہ خبر حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کو پہنچی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج کیا کھایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے آج اس خادم کا گوشت کھایا. اللہ رب العالمین قادر مطلق، علیم و خبیر، جب کبھی بھی چاہتے تھے اپنے سچے پیغمبر کو اس حالات کے اوپر اس میں مطلع فرما کر اصلاح فرمایا کرتے تھے امتیوں کی، اور اس طرح سے سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ فرما دیا اور آگے فرمایا، اور میں تمہارے دانتوں میں گوشت کی سرخی دیکھتا ہوں. جب شیخین نے یہ امر سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری تقصیر کو معاف کیجئے اور جناب باری تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اللہ تعالیٰ کی مغفرت مفید نہیں ہے، تمہیں چاہیے کہ اس خادم کو خوش کرو اور اس سے کہو کہ وہ تمہارا قصور باری تعالیٰ سے معاف کرائے. اندازہ فرما لیجئے کہ حضرات شیخین ان کا کیا مقام ہے. اللہ رب العالمین کے بہت برگزیدہ بندے اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہایت ہی چہیتے ساتھی ہیں، بہت اونچے مرتبے ہیں، لیکن قصور کے معاملے میں اور حقوق کی تلفی کے معاملے میں یہاں پر کوئی بھی تعلق کام نہیں آتا. فرمایا کہ خادم کو خوش کرو اور اس سے حق کو معاف کراؤ اور اس سے کہو کہ وہ دعا کرے اللہ رب العالمین سے، جب جا کر معاملہ بنے گا. اسلام کی تعلیم اتنی پیاری ہے کہ آدمی اگر اس پر کار بند ہو جائے تو اس کے منہ سے سوائے اچھی بات کے کوئی بات ہی نہ نکلے. اور اسی تعلیم کو عام کرنے کے لیے بزرگان دین نے ان تمام چیزوں کو محفوظ رکھا ہے اور دوسروں تک پہنچایا ہے تاکہ امت کی اصلاح ہو اور ہمیں بھی جب علم ہو ان چیزوں کا تو ہم بھی بچیں. آپ غور فرما لیجئے کہ ہمارا معاشرہ اس وقت جو رنگ ہمیں آپ کو نظر آ رہا ہے, کیا حالت ہے اس میں کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ 100 میں سے 100 کے 100 غیبت کے اندر مبتلا ہی مبتلا ہے. اس لیے کہ کسی نہ کسی عنوان سے کسی نہ کسی کی برائی کرتے ہی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ وہ بہت ضعیف اور کمزور ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم نے اس شخص کی غیبت کی اور اس کا گوشت کھایا. یہ حکایت انشاءاللہ غیبت کی سزا کے بیان میں بتفصیل آئے گی. ایک اور حکایت ہے کہ ایک مرتبہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک شخص کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ عجیب انسان ہے کہ اگر اس کو کوئی کھانا دیتا ہے کھا لیتا ہے, اگر اس کو کوئی سوار کرا دیتا ہے سوار ہو لیتا ہے, لیکن خود کوئی کام کر کے کما نہیں سکتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا عیب آیا, کیا عیب آیا کرنا غیبت ہے؟ جو عیب موجود ہے اس کو ظاہر کرنا جو ہے یہ بھی غیبت ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ غیبت میں یہی کافی ہے کہ کسی شخص کا عیب واقعی بیان کرے. ایک اور حکایت ہے, ایک سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گوشت طلب کیا. آپ نے کہلا بھیجا, کیا تم نے مسلمان بھائی کا گوشت سیر ہو کر نہیں کھایا؟ شیخین نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اس شخص کو کچھ نہیں کہا علاوہ اس کے کہ وہ شخص ضعیف ہے, ہماری خدمت نہیں کر سکتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی نہ کہو اور کسی کا ادنا وصف بد بھی بیان نہ کرو. ایک اور حکایت ہے, ایک عالی صفت درویش نے ایک لڑکی سے مذاق کیا. لوگوں کو جب اس کی خبر پہنچی تو اس درویش پر تانا کرنے لگے. جب اس درویش کو لوگوں کے تان کی خبر پہنچی تو کہا, تعجب ہے کہ لوگوں کے نزدیک مزاح کرنا حرام ہے اور غیبت کرنا حلال. یعنی جو حرام کام ہے اس کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں. ایک اور حکایت ہے کہ ایک روز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا اور سو گئے. دو شخصوں نے ان کی غیبت کی اور ان کے کھانے اور سونے کا حال بیان کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا, ولا یغتب بعضکم بعضا, تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اس آیت سے غیبت کی حرمت ثابت ہوئی ہے. قرآن پاک میں 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں بالتفصیل مذکور ہے اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. فرمایا, ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ فاتقوا اللہ. کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کے لیے راضی ہے اور تیار ہے اور بات کو پسند کرے گا کہ اس کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت اس کو کھانے کو دیا جائے؟ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس کے لیے تیار نہ ہو. ایک تو بھائی کا رشتہ اور اوپر سے مرا ہوا بھائی, اور پھر اس پر کہا جائے کہ اس کا گوشت کھا لے, تو کبھی بھی آدمی اس کے لیے تیار نہ ہوگا اگر اس کے اندر انسانیت ہے. اور جب انسانیت کا وقت ختم ہو جائے اور درندگی غالب ہو جائے تو وہ دیگر بات ہے, پھر تو کھا ہی جاتا ہے. بچپنے میں سنا کرتے تھے آدم خور, اور تاریخ میں پڑھنے سے اندازہ ہوا کہ بعض وقت ایسے حالات پیش آئے ہیں لوگوں کو کہ اس قدر فقر و فاقے کی نوبت آئی ہے کہ لوگوں نے واقعتاً آدمی کو کاٹ کے کھا لیا. اور بعض وقت ایسی نوبت آئی ہے, ایک ہندوستان میں بہت مشہور کال گزرا ہے چھپنا کال. اس کال میں تو یہ حالت تھی کہ عورتوں نے اپنے بچوں کو ذبح کر کے کھایا, اور جب ذبح کر لیا تو اس قدر تکا بوٹی ہوئی اللہ کی پناہ کہ عورت پھر بالآخر مجبور ہو کر کہنے لگی کہ خدا کے لیے کچھ تو مجھے بھی دے دو کہ آخر میری بھی تو اولاد تھی. اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھے. مکہ مکرمہ میں ہمارے دوست نے ایک واقعہ سنایا تھا, اسی گوشت کے کھانے پر افریقہ کے علاقے سے ایک آدم خور آیا ہوا تھا حج کو. کافی پرانی بات سنا رہے تھے, بجاج کرام اس زمانے میں آتے تو تھے لیکن آج کل کی طرح سے تعداد زیادہ نہ تھی اور اس قدر سہولتیں بھی نہیں تھیں. تو اس شخص نے جب بھوک لگی اور پریشانی اس کو ہوئی تو گھوم پھر کر اس نے ایک بچہ چھوٹا سا کہیں سے اٹھا لیا اور اٹھا کر اس کو لے چلا۔ دوسرے صاحب کو شک ہوا لیکن اس کی شکل و صورت کو دیکھ کر ہمت نہیں پڑتی تھی ان کی کہ کچھ کہہ سن سکے۔ بالآخر انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت دور گیا اور ایک کھتے پر جا کر بچے کو ذبح کر کے اور آگ جلا کے اس نے اس کا کچھ حصہ بھون کے کھایا اور باقی حصے کو اپنے ساتھ کپڑے میں لپیٹ کر اس طرح سے باندھ لیا کہ کسی کو پتا نہیں۔ وہ آدمی برابر اس کے پیچھے پیچھے لگا رہا۔ جب حرم شریف کے قریب پہنچا ہے تو وہاں پولیس کو اس نے اطلاع کی اور کہا کہ یہ آدمی جو ہے اس نے بچے کو کھایا ہے۔ پولیس والے کو یقین نہیں آتا تھا کہ بھلا آدمی کو بھی کہیں کھا سکتا ہے۔ اس نے کہا آپ پکڑے اس کو، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس آدمی نے وہاں مس پلا کا علاقہ بتایا، اس سے آگے جا کر جنگل کے اندر اس نے آگ جلا کے بھونا ہے اور یہ کچھ حصہ کھا کے آیا ہے، کچھ اس نے لپیٹ لیا ہے۔ پولیس والے کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب بہت اصرار کیا اور کہا سنا تو جب پولیس والے نے پکڑا، پھر سٹی بجائی اور آدمیوں کو بھی جمع کیا اور پکڑنے کے بعد جو کپڑے کی تلاشی لی تو واقعہ اس میں سے بچے کا بقیہ حصہ نکلا۔ افریقہ کے علاقوں کے تو بعض واقعات ایسے سنے ہیں کہ وہاں پر تو اب تو خیر ترقی ہو گئی اور کافی سمجھ لیجئے کہ تمدن وہاں آ گیا ہے اور لوگ جو ہیں پہنچ گئے، تو اب یہ سلسلہ کچھ کم ہو گیا ہے، ورنہ کافی پہلے ایسا حال تھا کہ اگر کوئی اکا دکا انسان ان کے ہتھے لگ جاتا تھا تو وہ تو اس کے کپڑے اتار کر فوراً ہی ٹان باندھ کر اوپر لٹکا دیا کرتے تھے درخت پر اور نیچے آگ جلا دیا کرتے تھے اور وہ اس میں تکے بنا کر پھر جو چھرے مار مار کے بوٹیاں نوچ نوچ کے کھاتے تھے اور رقص کرتے تھے، یہ بہت عام تھا ان کے۔ بہرحال انسانیت جب تک ہوتی ہے تو انسان ہوتے ہوئے وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ قرآن پاک نے جو کہا ہے وہ اسی کے لیے کہا ہے، جو انسان ہوگا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالی سے ڈرو، اس لیے کہ حق سبحانہ و تعالی کا ڈر ہی یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی غیبت سے اور برائی سے بچے، اور یہ غیبت اور یہ برائی یہ آدمی کو در حقیقت بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اسلام میں آدمی کے بولنے کے اوپر بھی آداب بھی سکھائے ہیں اور پابندی بھی لگائی ہے۔ آج کے دور میں جو بات عام ہو گئی کہ آدمی گالی خوب دیتا ہے اور اس کا کوئی بھی رد عمل نہیں، اسلامی حکومت اور کوئی کسی کو گالی دے دے، اس کی شکایت کر دی جائے، اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا جائے کہ اس نے یوں کہا ہے، ماں کی گالی یا بہن کی گالی، اس کے اوپر اسلامی سلطنت کے اندر اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے جو یہ کہا ہے بتا اس کے گواہ کہاں ہیں، ثبوت دے اس کا۔ اگر وہ ثبوت دینے سے عاجز آ جائے تو ایسی صورت میں اس کے کوڑے لگائے جاتے ہیں کہ آئندہ اپنی زبان سے گندے الفاظ ہی نہ نکالیں۔ کیوں ایسی بات کہی جس کی وجہ سے تم نے تہمت لگائی دوسرے کو اور گندے الفاظ منہ سے نکالے؟ تو غرض یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زبان کے لیے بہت زبردست پابندی لگائی ہے۔ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ جسم کے اندر سب سے چھوٹا حصہ ہے یہ اور سب سے کھوٹا ہے، اتنا چلتا ہے یہ، اس سے زیادہ دوسرے اعضاء نہیں چلتے ہیں۔ اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے جرمہ صغیر وجرمہ کبیر، اس کی لمبائی چوڑائی تو چھوٹی ہے لیکن اس کا جرم جو ہے بہت بڑا ہے۔ اس زبان کی بے جا حرکت سے جو الفاظ نکلتے ہیں بعض وقت وہ ایسے تیر بن جاتے ہیں کہ اس کا گھاؤ کبھی بھی بھرتا نہیں ہے، اور جو معاشرے میں اس زبان کی وجہ سے فساد پیدا ہو جاتا ہے اس فساد کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے عذاب نازل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک شرمگاہ کی ضمانت دے دو اور ایک زبان کی ضمانت دے دو، جو دو جبڑوں کے درمیان میں گوشت کا ٹکڑا ہے اس کی ضمانت دے دو کہ یہ برائی میں استعمال نہیں کرو گے، شرمگاہ کی بتا دو اور ضمانت دے دو کہ اس کو گناہ میں استعمال نہیں کرو گے، فرمایا میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگو، اس زبان کی حفاظت کی بڑی سخت ضرورت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد خوب کریں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، غیبت و چغلی سے بچیں اور اپنی زبان کو تالا ڈالیں اور اس طرح سے اپنے آپ کو بالکل بچائیں تاکہ عاقبت جو ہے وہ درست رہے، ورنہ اس کے نتائج بعد بہت ہی مہلک اور بہت خطرناک اثرات رکھنے والے ہیں، جس کی وجہ سے معافی کا مسئلہ بڑا خطرناک ہو جائے گا اور بہت ہی زیادہ الجھاؤ میں پڑ جائے گا۔ آدمی کھڑا کھڑا جو ہے وہ دیکھتا رہ جائے گا کہ اس کی بے حساب نیکیاں جو ہے وہ دوسروں کے پاس چلی جا رہی ہیں۔ دعا فرما لیجئے باقی زندگی بغیر انشاءاللہ آئندہ، اے الہ العالمین مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی اور مسلمانوں کو اور ہم سارے نمازیوں کو اور سارے مسلمانوں کو یا اللہ ہمیشہ طاعت کی توفیق عطا فرمائیے، ہر طرح کی برائی اور گناہ سے بچائیے اور خصوصاً غیبت سے بچائیے۔ اے الہ العالمین ہمیں دین کا فہم عطا فرمائیے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، غالین اور مغلوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں بھی اور سیرت میں بھی پوری پوری مشابہت نصیب فرمائیے، آپ کا سچا اور پکا غلام بنائیے، دین کا سچا خادم بنائیے، دین کا حامل بنائیے، دین کا محافظ بنائیے، دین پر عمل کرنے والا دین کو پھیلانے والا بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین ہماری زبان میں تاثیر پیدا فرما دیجیے، عاجزی اور انکساری پیدا فرما دیجیے، اخلاص نصیب فرمائیے، ریاکاری اور غرور و تکبر سے بچا لیجیے۔ اے الہ العالمین ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے اور آپ ہمارے ہو جائیے۔ اے الہ العالمین ہمارے تمام قصور زندگی بھر کے قصور سارے کے سارے معاف فرما دیجیے، ہم سے یا اللہ جو کچھ بھی برائیاں ہوئی ہیں ہمیں کسی بھی برائی پر نہ پکڑیے، درگزری فرما دیجیے۔ اور اے الہ العالمین تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات جتنے بھی اس وقت تک حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے وقت سے وفات پا چکے ہیں ان سب کی بھی مغفرت فرما دیجئے، ان کی قبروں کو کشادہ فرما دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، سرور سرور راحت اور سکون نصیب فرمائیے، اور یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائیے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائیے، ان کی بھی تمام خطائیں معاف فرما دیجئے، گناہوں سے پاک و صاف فرما دیجئے، اور جتنی بھی ان کی نیکیاں ہیں سب قبول فرما لیجئے، اپنی عطائے کامل سے نواز دیجئے، ہماری بھی مغفرت فرمائیے، اور یا اللہ اپنے فضل عظیم سے سب کو مالا مال فرمائیے۔ اے الہ العالمین حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت اور حفاظت نصیب فرمائیے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے حوض کوثر سے خوب تیرا فرمائیے، آپ کو مقام محمود پر پائے فرمائیے، اس دراز سے گزرنا آسان فرمائیے، قیامت کی حالاتیوں سے بچا لیجیے۔ اے الہ العالمین یہی در گزر فرما دیجیے، کسی بھی بات پر نہ یہاں معاملہ فرمائیے، نہ برزخ میں معاملہ فرمائیے، نہ آخرت میں معاملہ فرمائیے، در گزر ہی فرما دیجیے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیے، جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیے، سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب اور بار بار نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجیے۔ اے الہ العالمین ہمیشہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، تمام گمراہیوں سے بچا لیجیے، تمام کفریات سے، تمام شرکیات سے، تمام بدعات رسومات ضائعات اور خرافات سے بچا لیجیے، ہمیشہ شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین دین اسلام پر چلنا آسان فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین یہ آپ نے نور ایمان عطا فرمایا، اس کی روشنی سے ہمارے قلوب اور دماغ اور روح کو منور فرمائیے، ہمیشہ پر رحمت کی نظر فرمائیے۔ اے الہ العالمین اپنے عذابوں کو ڈال دیجئے، اے الہ العالمین رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے الہ العالمین تمام جتنے حضرات بھی ریل کے حادثے میں زخمی ہوئے ان سب کو شفا عطا فرمائیے، جتنے وفات پا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے۔ اے الہ العالمین جتنے بھی لواحقین ہیں ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائیے، اور تمام مرضی اور تمام آفات سے، مرگ مفادات سے، حادثات اور سانحات سے ہم سب کو بچا لیجیے۔ اے الہ العالمین ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے بچا لیجئے۔ اے الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائیے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائیے، تمام بے روزگار حضرات کو حالات روزگار نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین ہم میں ہر ایک کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے۔ اے الہ العالمین جہاں رشتوں کی پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین تمام مسافروں کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ منزل پر پہنچائیے۔ اے الہ العالمین ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجئے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. مضمون چل رہا تھا کہ حق سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو کچھ اس طرح پیدا فرمایا ہے کہ ہم محتاج بھی ہیں اور محتاج الہ بھی، اور اللہ رب العالمین نے اس عالم میں کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں فرمائی. حق سبحانہ و تعالی حکیم مطلق ہیں، انہوں نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں اس میں کسی نہ کسی طرح کا فائدہ اور نفع ہے. اللہ رب العالمین حکیم مطلق جنہوں نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ تم غور و فکر کرو اپنے اندر اور باہر، اور دیکھو اس کی قدرت کی نشانیاں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے لحاظ سے ہر چیز جو ہے خیر ہی خیر ہے، اور اس طرح سے بعض چیزیں جو ہمارے لحاظ سے شر نظر آتی ہے لیکن حقیقت ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے خیر ہی کا سامان ہے. گزشتہ مرتبہ آپ مکیوں سے متعلق مضمون سن چکے ہیں کہ آپ سبحانہ و تعالی ان کی زبردست شان ہے کہ انہوں نے اتنی وسیع کائنات پیدا فرمائی اور اس میں اپنی قدرت کی زبردست نشانیاں رکھی، ہمیں اور آپ کو محتاج بھی بنا دیا ہے اور ساتھ ساتھ محتاج الہ بھی بنا دیا ہے. یعنی ہماری ضرورتیں دوسروں سے پوری ہوتی ہیں اور دوسروں کی ضرورتیں ہم سے پوری ہوتی ہیں. اس عالم اسباب نے اسباب میں اللہ رب العالمین نے کچھ ایسا سلسلہ رکھا ہے کہ ایک دوسرے سے باندھ دیا ہے. کوئی آدمی بھی یہ سوچے کہ میں مستغنی ہوں اس کا سوچنا غلط ہے. ہم ایک ایک چیز میں جب غور کرتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً ہم تو بالکل صحیح دست ہیں. اللہ رب العالمین نے ہماری ضرورتوں کو دوسروں سے وابستہ فرما دیا، جب تک کہ ہم ان سے سہارا نہ لیں گے اس وقت تک یہ ضرورتیں ہماری پوری نہ ہوں گی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، چاہے جہاں اسباب کا حکم ہے وہاں اسباب کو اپنانا بہت ضروری ہے، اور جہاں جائز اسباب کا معاملہ نہیں وہاں غیر اللہ کی طرف دیکھنا اور مخلوق کی طرف دیکھنا درست بھی نہیں. اسباب کی دنیا سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے، اور یہاں اسباب رکھ کر بتا دیا کہ تم اسباب کو اختیار کرو، ہماری مرضی ہوگی ہم اس میں تاثیر پیدا کر دیں گے، ہماری مرضی ہوگی ہم تاثیر کو اٹھا لیں گے، اور تمہاری ضرورت ہم نے ان اسباب ہی کے اندر رکھی ہے، ان اسباب کو اختیار کرو گے جب کام بنے. مثال کے طور پر بھوک لگی ہے تو اس کے لیے اگر آپ اور ہم یہ سوچیں کہ کھانا کھائے بغیر ہماری بھوک مٹ جائے، صرف تصور سے ہی کام بن جائے، تو اس کے لیے خالی سوچنا کافی نہیں، بھوک کو ختم کرنے کے لیے کھانا کھانا ہی پڑے گا، اور پیاس لگے تو پانی پینا ہوگا، اسی طرح سے بیمار ہو جائے تو علاج کرنا ہوگا. بعض وقت اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ کوئی چیز جو عادتاً کسی تاثیر سے متاثر نظر آتی ہے اور موصوف نظر آتی ہے، کبھی کبھی اللہ رب العالمین اس کے خلاف بھی کر کے دکھا دیتے ہیں کہ ہماری قدرت ہے، ہم چاہتے ہیں تاثیر پیدا کر دیتے ہیں، چاہتے ہیں تاثیر کو ہٹا لیتے ہیں. آگ کو اللہ رب العالمین نے جلانے کے لیے بنا دیا ہے کہ اس میں جلانے کی تاثیر ہے، لیکن یہ جلاتی جب ہے؟ جب اللہ کا حکم. اگر اللہ رب العالمین حکم فرما دے کہ تو آگ جلانے کا کام بند کر دے تو یہ آگ پھر جلائے گی نہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور واقعہ ہے کہ آگ کے لیے نمرود نے کتنی آگ دہکائی کہ اس طرح سے الاؤ روشن کرایا اور اس میں آپ کو باقاعدہ منجنیب کے ذریعے سے پھکوایا، کسی کے بس کا کام نہیں تھا کہ قریب سے پھینک دے، دور سے پھکوایا، اور اس پر پھر بڑے خوش ہوئے کہ اب جو ہے بالکل جل کر خاکستر ہو جائیں گے، اب تو نام و نشان باقی نہ رہے گا. لیکن حق سبحانہ و تعالی جس نے آگ کو پیدا فرمایا ہے، اس کو تاثیر دی ہے، انہیں کا حکم تھا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ہمارے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا سامان ہو جا. وہی آگ ہے کہ نمرودیوں کے لیے تو جلانے والی ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عافیت کا اور سلامتی کا سامان ہے. اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، انہوں نے اپنی قدرت کی اور بھی کئی نشانیاں دکھائی. اس امت میں ایک بزرگ گزرے ہیں تابعی، حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، یمن میں مسیلمہ کذاب کا قصہ چل رہا تھا، وہاں ان تابعی کو پکڑ لیا اور مسیلمہ کے سامنے پیش کیا کذاب کے، اس نے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، آپ نے فرمایا میں سنتا نہیں. اور جب حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہزاروں جانے قربان، آپ کا ذکر کیا، کہا کہ میں آپ پر ایمان لایا. تین دفعہ اس نے اس طرح کیا کہ میرے بارے میں تو یہ کہتے ہیں سنتا نہیں، اور آپ کے بارے میں کہتے ہیں میں ایمان لایا، تو ان کو ایسی سزا دو کہ یہ یاد رکھے. کہا کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو کہ آگ کو روشن کرو، اور آگ روشن کرنے کے بعد پھر ان کو ڈالو اس میں، جب پتا چلے گا کہ یہ میرا کہا سنتے نہیں. اللہ کے سچے بندے تھے، اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے سچے رسول پر ایمان لائے. آگ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق، حضرت ابو مسلم خولانی رحمتہ اللہ علیہ بھی اللہ کی مخلوق. چنانچہ بہت تیاری کر کے آپ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ جیسے ہی گرے آگ میں تو ظاہر ہے کہ پھینکا جاتا ہے آدمی تو بے بس ہوتا ہے، اٹھے اور اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑے اور کپڑے جھاڑ کر باہر نکل آئے. یہ خبر اس قدر مشہور ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بھی یہ خبر پہنچی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سارے صحابہ بے انتہا بے چین تھے کہ نہ جانے ہمارے مسلمان بھائی کے ساتھ کیا ہوا. ایک دن دیکھا کہ ایک نوارد مغرب کی نماز میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی جستجو تھی، آپ رک گئے اور جب یہ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ آپ کس طرف سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یمن کی طرف سے. تو پوچھا کہ وہاں ہمارے ایک بھائی تھے، ان کے ساتھ میں ایسے ایسے واقعہ ہوا، کیا آپ بتا سکیں گے کہ ان کا کیا حال ہوا؟ آپ نے بہت ہی زیادہ عجز و انکساری کے ساتھ فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لپٹ گئے اور مسرت سے رونے لگے، یا اللہ آج آپ نے خلیل کا ثانی مجھے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا. پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے کہ حضرت تشریف لائیے، وہ ہستی آج ہمارے پاس ہی آ گئی ہیں یہاں پر جن کو آگ میں ڈالا گیا. تو آگ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی جو تاثیر رکھی ہے جب چاہے وہ اس تاثیر کو ختم فرما دے. پانی کا کام ڈبونے کا ہے، ٹھنڈک پہنچانے کا ہے. مالک اور خالق جب چاہے حکم فرما دیں کہ خبردار ہے ذرا بھی اگر ہمارے بندوں کو تکلیف پہنچی. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا ایک ڈنڈا ماریے اور 12 راستے نکل جائیں گے، 12 کے بارے آپ کے قبیلے جو ہیں سب نکل جائیں گے. اتنے بڑے پانی کے اوپر ڈنڈا مارنا تھا کہ راستے بن گئے، پانی جم گیا اور صاف شفاف ہے کہ ادھر کا ادھر دکھ رہا ہے، سارے کے سارے آرام سے نکل رہے ہیں. فرعون دیکھتا ہے کہ پانی جم گیا، حیران ہے اور بہت زیادہ سوچ رہا ہے کہ یہ تو میرے ہاتھ سے نکلے. کنارے پر پہنچ کر کشمکش میں ہے کہ اندر اتروں کہ نہ اتروں. ہو سکتا ہے کہ یہ موسیٰ جو ہے اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، ان کے لیے اللہ میں نے راستہ بنا دیا ہو، میں تو ان کا انکار کرتا ہوں، میرے لیے کہیں پانی مل نہ جائے. حضرت جبریل امین کو حکم ہوا کہ پکڑو اس کی بات کو اور آگے لے آؤ. باغ کو پکڑ کر گھوڑے کی آگے لے آئے، نیچے اترا، پانی میں دیکھا، ادھر ادھر دیکھا تو پانی جمع ہوا ہے. دل کو ذرا تسلی دی کہ پانی جمے گا، جمع ہوا ہے، ملے گا. پیچھے آواز دی کہنے کہ آ جاؤ، کوئی خطرہ نہیں ہے. اللہ کی قدرت دیکھیے، جب پورا لشکر اندر آ گیا، فرعون بھی اندر ہے، حکم فرما دیا اے پانی مل جا. پانی میں نرمی کس نے پیدا کی، سختی پیدا کس نے پیدا کی؟ اللہ رب العالمین نے جب چاہا اس کی نرمی کو معطل فرما دیا، اس میں جماؤ پیدا فرما دیا، جب چاہا اس کے سختی کو معطل فرما دیا اور نرمی پیدا فرما دیا. اسی طرح سبحانہ و تعالی نے یہ دنیا جو اسباب کی دنیا ہے اس میں اسباب رکھے ہیں، جب کبھی چاہتے ہیں کسی تاثیر کو اٹھا کر دکھا دیتے ہیں کہ اس میں کوئی تاثیر نہیں، تاثیر دینے والے ہم. ایک شخص کو گردے کی تکلیف تھی، بہت زیادہ پریشان رہتا تھا، میاں بیوی میں جھگڑا بھی بہت رہتا تھا. بیوی نے سوچا کہ اس سے نبھا تو ہوتا نہیں، ایک دن خاموشی کے ساتھ کھانے کے اندر زہر ملا کر اس کو دے دیا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں اس نے زہریلا کھانا کھایا, اور کھاتے ہی اس کی طبیعت بگڑی, اور اللہ کی شان دیکھیے کہ اس کو قے شروع ہو گئی. عام طور سے گردے کی تکلیف میں بھی جب زیادہ شدت ہو جاتی ہے تو قے ہوتی ہے, وہ بڑا پریشان ہو گیا اور اس کے بعد پھر وہ ہسپتال گیا. وہاں ڈاکٹروں نے حالت جو دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ اس کے جسم میں زہر چلا گیا ہے, بھاگ دوڑ شروع کی, دوائیں دینے لگے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس کو اس کی بیوی نے سنکھیا کھلایا تھا. سنکھیا ایسا ہے کہ آدمی کھاتے ہی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے, بڑا خطرناک زہر. لیکن اس کے لیے بھاگ دوڑ شروع کی ڈاکٹروں نے, بچانے کے سامان کیے, دوائیں دارو جو کچھ بھی کر سکتے تھے صفائی وغیرہ کی, دوائیں دی, انجیکشن دیے. اللہ رب العالمین جس نے زہر کو زہر بنایا ہے, اس قادر مطلق ماسٹر حقیقی نے اس زہر کو اس کے حق میں تریاق بنا دیا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ اس کو شفا ملی, اور اس کے بعد اس کا کہنا تھا کہ میں اس کے بعد سے بالکل ایسا ٹھیک ہو گیا کہ گردے کا درد بالکل چلا گیا, تکلیف ختم ہو گئی. بظاہر تو جان کے لالے پڑ گئے, لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ بعض وقت زہریلی چیز جو ہے وہ اس کے لیے شفا کا سامان ہو گئی. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی زہر کھا لے دوا سمجھ گیا, جی ہاں ایسی اجازت نہیں, لیکن باہر کہے پروردگار عالم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیں. اللہ نے اس عالم میں, اس کائنات میں ایک ایک چیز, ایک ایک کیڑا, ایک ایک گنگا, ایک ایک چیز جو ہے وہ حکمت سے پر پیدا فرمائی. یہ اور بات ہے کہ ہمارا اور آپ کا اتنا علم ہی نہیں. جب علم نہیں تو ہم کہیں گے یہ بیکار ہے. بعض وقت آدمی کسی چیز کی اہمیت کو محسوس نہیں کرتا. گھر میں کوئی چیز ہے, مشینری وغیرہ کا سامان ہے, بچوں نے دیکھا کہ بڑی اچھی چیز لگ رہی ہے, انہوں نے اٹھا کے اس کو کھیلنا شروع کر دیا, اور جو اس کی اہمیت کو جانتا ہے اس نے کہا ارے کیا ختم کرتے ہو, یہ تو ہزاروں روپے کی چیز ہے, یہ تمہارے کھیلنے کی ہے. اس کے نہ ہونے سے پوری مشینری بیکار ہو جائے گی. تو اس طرح سے پروردگار عالم نے حضرت انسان کو جو سمجھ عطا فرمائی ہے, اس کی جو وساط ہے اسی میں وہ دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے, اور زیادہ منکر ہو جاتا ہے تو پھر کہہ دیتا ہے جی جب سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی حقیقت ہی نہیں, کوئی فائدہ نہیں یہ بات نہیں. اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں فائدہ رکھا ہے, اس کے مطیع اور فرما بردار ہر چیز کا فائدہ مانتے ہیں, سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ایک مثال عرض کرتا ہوں, حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے کے سلسلے میں جو آداب سکھائے, فرمایا کہ کھانے سے جب فارغ ہو جاؤ تو اس میں انگلیاں سن گئی ہوں تو چاٹ لو. پہلے اس انگلی کو چاٹ لو, پھر اس کو چاٹ لو, پھر انگوٹھا چاٹ لو, پھر یہ چاٹ لو, اگر ساری بھر گئی. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو حکم فرما دیا اس کا کہ انگلیاں چاٹ لو. ہمیں آپ کو فائدہ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے حضرت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس طرح کیا. ایک شخص تھے ہمارے حضرت والا حضرت عارف اللہ جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ کے جاننے والوں میں سے, ایک تقریب میں ساتھ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مسلمان کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹتے ہیں, چپ چپ کرتے ہیں, آواز نکالتے ہیں, یہ بڑی ناگوار ہوتی ہے اور بہت برا معلوم ہوتا ہے کہ سنے ہوئے ہاتھوں کو وہ چاٹ رہا ہے. میں اس کے سخت خلاف ہوں, ان کا کہنا تھا. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھئی ہم تو اس کو بہت اچھا عمل سمجھتے ہیں, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو کرتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد پھر اتفاق ہوا کہ وہ پھر کسی تقریب میں ساتھ ہو گئے تو دیکھا کہ بڑے زور سے انگلیاں چاٹ رہے ہیں. تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بات یاد تھی, فرمایا بندہ نواز آپ تو انگلیوں کے چاٹنے کے بڑے سخت خلاف تھے, آج یہ آپ کیا کر رہے ہیں, میں کیا دیکھ رہا ہوں. کہنے لگے کہ جی ہاں میں تھا تو خلاف ہی, لیکن میں نے ایک سائنس کی کتاب پڑھی تو اس کے اندر اس کے بڑے فائدے پڑھے کہ اس کے اندر جب آدمی زندہ ہے تو اس کے ہاتھ سے بخارات نکلتے ہیں, اور یہ بخارات اگر آدمی جیسے کھانا کھاتا ہے اس میں مل جاتے ہیں اور چاٹ لے تو وہ ذرات اندر جاتے ہیں, اس کی وجہ سے ہضم میں بہت زبردست مدد ملتی ہے. تو سائنس ہی جب میں نے مضمون پڑھا تو میں بہت خوش ہوا, اس وقت سے میں نے اس کو چاٹنا شروع کر دیا. تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی ماشاءاللہ,
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پتا چلا کہ آپ ایمان بالسائنس لائے، یعنی آپ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے قائل نہیں ہوئے، ایمان بالسائنس کے قائل ہوئے. لا حول ولا قوۃ الا بالله، یعنی اللہ کے سچے رسول نے فرمایا تو وہ آپ کے دل میں نہیں اتری، اس کی عظمت اور قدر نہ ہوئی آپ کو، اور ایک سائنسدان نے کہہ دیا تو آپ کو اس کی قدر ہوئی. آپ کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی بات کی یہی عظمت ہے؟ تو بات یہی ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی تیز چیزیں پیدا فرمائی ہیں، بعد یہ نادان اعتراض کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سانپوں کو کیوں پیدا کیا اور زہریلے جانور بچھو وغیرہ کیوں پیدا کیا. ارے آپ اور ہم کیا ساری چیزوں کی حکمت سمجھ سکیں گے؟ ہماری اتنی سمجھ ہی کہاں ہے. اس لیے سیدھی سی بات ہے کہ اعتراف کر لیں اس بات کا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، آپ نے یہ سب کچھ جو پیدا فرمایا ہے حکمت سے پر ہے، حکمت سے خالی کوئی چیز نہیں. اور اللہ کی شان ہے کہ بعض وقت بعض زہروں کی ضرورت پیش آتی ہے، اور زہر کے لیے جو بھی صورت کی جاتی ہے اس کا استعمال کرایا جاتا ہے اور اس طرح سے علاج کیا جاتا ہے. آج کل تو بہت سی چیزیں ایسی ایجاد ہو گئی ہیں، پہلے بھی تھیں اور اب اور زیادہ ترقی ہو گئی کہ مدبر کر کے استعمال کرایا جاتا ہے. ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں، سبق آموز ہے. حکیم اجمل خان صاحب مرحوم، آپ کے پاس ایک مریض آیا، لا علاج مہلک بیماری ہو گئی تھی. آپ نے نبض دیکھی اور فرمایا کہ بھائی تو گھر جا اور اللہ اللہ کر، اس کو واپس بھیج دیا. وہ چلا، راستے میں جب گیا ہے تو جاتے ہوئے کھیت پڑے، بھوکا تھا پیاسا تھا، ایک جگہ گنے کا کھیت تھا، وہاں وہ رک گیا اور رک کے اس نے گنے توڑ توڑ کے چوسنے شروع کیے اور کافی چوس لیے. گنے چوس کے جب وہ گھر پہنچا تو اس کو نیند آ گئی، وہ سو گیا. اس کو پہلے نہ نیند آتی تھی، نہ بھوک لگتی تھی، نہ پیاس لگتی تھی، پیلا ہو گیا تھا بالکل اور لب دم تھا. اس نے سنا تھا کہ حکیم اجمل خان بہت مشہور حکیم ہے تو اس لیے آیا تھا. باہر گئے، جب گھر پہنچا سو گیا. گھر والوں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، بہت سویا. جب اٹھا تو کہنے لگا کہ کھانا لاؤ. گھر والے کھانا لائے تو خوب کھایا. اس کے بعد اس کی طبیعت سنبھلنی شروع ہو گئی اور خوب کھائے اور پیئے. چند دن کے بعد وہ نہایت صحت مند ہو گیا. اس نے کہا کہ حکیم صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جا کر اللہ اللہ کرو. دوبارہ گیا، کہا حکیم صاحب آپ نے مجھے اس طرح کہہ دیا تھا، اب میری حالت دیکھیے کہ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک. حکیم صاحب نے کہا کہ بھائی تم نے کیا کھایا؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، تم یہاں سے گئے تو کہاں گئے؟ بتاؤ مجھے کیا کیا کھایا تم نے. کہا جی میں نے کچھ نہیں کھایا. پھر اسے یاد دلایا، بہت پوچھا. اس نے کہا جب آپ کے پاس سے گیا تو میں بھوکا پیاسا تھا، راستے میں کھیت پڑتے رہے، وہاں جا کر ایک جگہ میں نے گنے چوسے اور کافی چوسے، پیاس لگ رہی تھی. پھر اپنے گھر جا کر مجھے جو نیند آئی ہے تو خوب سویا ہوں اور اٹھ کر خوب کھایا ہے. حکیم صاحب نے کہا کہ جگہ یاد ہے؟ کہا جی ہاں یاد. چنانچہ وہاں سے وہ حکیم صاحب ایک مستری اور مزدور وغیرہ کو ساتھ لے کر، کدال وغیرہ لے کر چلے اور وہاں جا کر جگہ دیکھی اور فرمایا کہ بھائی کھودو اس کو. اب اس جگہ کو جو کھدوایا تو معلوم ہوا کہ نیچے ایک کالا ناگ مرا، اس کی ہڈیاں موجود تھیں اور وہ وہی ہڈیاں اس میں مٹی میں مل گیا اور گل گیا، اور اسی جگہ جو گنا اگا ہے. کہا کہ دیکھو یہ ہے اصل چیز، تمہارے لیے اصل میں زہر کی ضرورت تھی جسم میں، اور میں تمہیں براہ راست صاحب کھلا نہیں سکتا تھا. اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے صحت کا یہ انتظام فرما دیا کہ یہ سانپ یہاں مرا، اس کا زہر گنے میں منتقل ہوا، تم نے وہی گنے چوس لیے، اس لیے تمہارے جسم میں جس دوا کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مدبر کر کے پہنچا دی. تمہیں تمہاری زندگی مبارک. آپ اندازہ فرمائیے اللہ کی قدرت. تو حقیقت یہی ہے کہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں یہ سب فائدے سے پر ہی پر ہیں. آدمی غور کرے تو ایک ایک رواں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ رب العالمین نے فائدے سے پر پیدا فرمائے. ہم اور آپ علم جتنا بھی حاصل کر لیں، لوگ لگے ہوئے ہیں، بہت کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے، بہت تحقیقات ہو رہی ہیں، خود آدمی پر بھی اور اس کے علاوہ کائنات پر بھی. اس کے باوجود حقیقت ایسی نظر آ رہی ہے کہ آدمی کا علم ایسا ہی لگتا ہے جیسے سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال دیں. ارے کہاں پا سکیں گے انسان اللہ کی قدرت کو اور اس کی شان کو اور اس نے جو اسرار اور راز رکھے ہیں ان کو کہاں پا سکیں گے. یہ تو ان کی شان ہے کہ کبھی کبھی ذرا سا پردہ ہٹا دیتے ہیں, ورنہ ان کی تو بہت زبردست قدرت نظر آئے اور بہت پھیلی ہوئی چیزیں ہیں, ہم اپنے اندر کو ہی پوری طرح نہیں سمجھ پائے. تو باہر قید حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دو اسباب کی دنیا میں اسباب رکھے ہیں کہ ایک دوسرے کا محتاج کر دیا ہے, اور پھر ان اسباب کے لیے حکم فرما دیا ہے کہ جائز اسباب کو اختیار کرو, سردی لگے تو کپڑا اوڑھو, اسی طرح سے بھوک لگے کھانا کھاؤ اور پیاس لگے تو پانی پیو, بیمار ہو تو دوا کرو. بہت سے لوگ ہیں علاج نہیں کرتے, علاج کرنا چاہیے, شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آدمی دوا استعمال کرتا ہے, دوا پوچھتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ فائدہ کروں کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے فائدہ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا نہیں ہوتا. بعض وقت ایسا دیکھا ہے ایک ہی دوا ہے بیماری میں استعمال کی فائدہ ہو گیا, دوبارہ وہی دوا ہے وہی بیماری ہے وہی آدمی ہے استعمال کر رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا. معلوم ہوا کہ شفا جو ہے وہ اس دوا میں نہیں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ان کا پہلے حکم ہو گیا تھا فائدہ ہو گیا تھا, اب ان کا حکم ہے کہ فائدہ نہ ہو تو اس طرح سے فائدہ نہیں ہوتا. یا ایسا ہوتا ہے کہ پہلے استعمال کی بھی فائدہ نہیں ہوا, دوسری مرتبہ استعمال کی فائدہ ہو گیا تو اصل معلوم ہوا کہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے بندے کو جو کچھ بھی اس نے اسباب بنائے ہیں جائز اسباب کے سلسلے میں مانگنا, اس کی پوری پوری اجازت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکم ہے. اور دنیا کے سلسلے میں مخلوق سے ایک دوسرے کا جو سہارا اللہ رب العالمین نے بنا دیا اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے باندھ دیا ہے, اس صورت میں بھی ایک دوسرے سے مطالبے کی اجازت ہے. کپڑا سینا ہے, اب ظاہر ہے آدمی خود کپڑا کہاں سیے گا, سارے آدمی کپڑا سینے لگ جائے تو پھر باقی کام کیا ہوں گے, کھیتی باڑی کرنے لگ جائے تو پھر باقی کام کیا ہوں گے. ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدمی پیدا فرمائے, اور اس طرح اسباب کی دنیا میں ایک دوسرے کا محتاج کر دیا ہے, اور اس محتاجگی کو اللہ رب العالمین نے خود ہی رکھا ہے. ظاہری بات ہے کہ دوائی کے لیے ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جانا ہوگا, تو غرض یہ ہے کہ اس طرح اللہ رب العالمین کی یہ شان نظر آتی ہے کہ حضرت انسان اتنا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت زبردست اختیار والے اور بہت طاقت والے, ایسے ویسے کچھ بھی نہیں, محتاج محض, اتنے عاجز محض ہے کہ اگر چند دفعہ اسحال ہو جائے تو اٹھنے کے قابل بھی نہ رہے. یہ تو محض ان کا فضل ہوتا ہے کہ چلتے ہیں پھرتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ با اختیار ہیں, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلے. اور ایسا وقت آ بھی جاتا ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے. ایسے ایسے آدمیوں کو دیکھا ہے جو بہت زبردست سمجھدار اور بڑے ذہین, بڑی بڑی کتابیں لکھی, آخر وقت آیا ہوش آواز جو ہے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا, تو اپنی غفلت کی حالت میں بڑبڑانے لگے. ان سے پوچھو تو کچھ کی کچھ کہہ دیتے ہیں, آواز نے کام چھوڑ دیا. جو اتنے طاقتور تھے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ, اتنے بہادر آدمی, مارکا کرنے والے, اور آخر وقت کا جو حال ہے بالکل بے بس اور بالکل سدھ لیٹے ہوئے تھے. سب کے اوپر یہ عاجزی اور بے بسی غالب ہی غالب ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس سے طاقت نظر آتی ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے اپنی احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کو مد نظر رکھیں اور اس سے خیر مانگیں, اور ہمیشہ اس بات کی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین حقیقت میں ہمیشہ اپنا ہی محتاج رکھے. یہ ظاہری اسباب تو انہوں نے بنائے ہیں, حکم بھی دیا ہے کہ اس کے اندر ایک دوسرے سے ضرورت کے اوپر سہارا لو, ایک دوسرے سے ملو, تعلق رکھو اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرو, دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرو, لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین ہی زبردست سہارا اور حقیقی سہارا وہی ہے. ورنہ انسان جو ہے وہ کسی کا سہارا نہیں بن سکتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. تو اس لیے میرے محترم بزرگو, محتاج محتاج لے, اور اسی طرح سے یہ کائنات جو پیدا فرمائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو فائدے سے پر نہ ہو. بس دعا کر لیجئے باقی زندگی بخیر آئندہ. اے الہ العالمین, ہم سب آپ کے بندے ہیں اور محتاج محض ہیں, آپ کے کرم ہی کرم ہے کہ آپ نے ہم پر رحمت کی نظر فرمائی. یا اللہ ہمیں اپنے قدردان بندوں میں شامل فرما لیجئے, شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے, اپنے محبوب اور مخصوص بندوں میں شامل فرما لیجئے, اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے الہ العالمین آپ بڑے ہی کریم ہیں, کرم کے معاملے فرمائیے, ہمیشہ اپنا ہی محتاج رکھیے. اے الہ العالمین جب تک زندہ رہیں سلامتی ایمان کے ساتھ, سلامتی اعضا کے ساتھ رکھیے, اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ یاد فرمائیے. اے الہ العالمین جب تک زندہ رہیں اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے, تمام اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے, گناہ اور برائیوں سے بچائیے, آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے, ہر خیر عطا فرمائیے, ہر شر سے بچا لیجئے. اے الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے. اے الہ العالمین ہم آپ کے کمزور اور عاجز بندے ہیں, یا اللہ ہمیں قوت عطا فرمائیے اور ہمیں عبادت کی خوب توفیق عطا فرمائیے, گناہ اور برائیوں سے بچائیے, تمام کفریات سے, تمام شرکیات سے, تمام بدعات رسومات واہیات اور خرافات سے بچائیے, ہمیشہ شریعت مطہرہ پر چلائیے. اے الہ العالمین تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرما دیجئے, سب سے درگزر فرما دیجئے. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت نصیب فرمائیے, آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے, آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے, آپ کے حوض کوثر سے خوب تیرا فرمائیے, کل طرح سے گزرنا آسان فرمائیے, قیامت کے اللہ کی سے بچا لیجئے. اے الہ العالمین درگزر ہی فرما دیجئے, بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیے, جنت کی تمام نعمت عطا فرمائیے, سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب اور بار بار نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین جہنم کی آگ سے, قبر کے عذاب سے, دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجئے. اے الہ العالمین ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجئے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, بحرمه سيد الانبياء والمرسلين, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, امين برحمتك يا ارحم الراحمين.